پیر 8 اگست سربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں شدت پسندی میں کم سے کم 70 افراد ہلاک، 100 سے زیادہ زخمی. ایک عینی شاہد نے بتایا،
فائرنگ ہوا، دھماکہ ہوا، پھر لاش ہی لاش میں نے دیکھا، سارے لاش پڑے ہوئے.
ہلاک ہونے والوں میں سے زیادہ تر وکلاء ہیں. تفصیل سنیے گا اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. شمائلہ جعفری سے خبریں سنیے. کوئٹہ کے سول ہسپتال پر حملے میں 70 افراد ہلاک اور 120 زخمی ہو گئے ہیں. دھماکہ صبح شعبہ حادثات کے داخلی دروازے کے باہر ہوا. ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ خودکش حملہ تھا. تفصیل کے ساتھ ذیشان حیدر.
جب کوئٹہ کے سول ہسپتال میں دھماکہ ہوا تو اس وقت وہاں بلوچستان بار ایسوسی ایشن کے صدر بلال اندر قاسی کی میت لائی گئی تھی، جنہیں تھوڑی دیر پہلے ہی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا. اس موقع پر وکلاء اور میڈیا کے نمائندوں کی بڑی تعداد بھی ہسپتال میں موجود تھی، اور یہی وجہ ہے کہ دھماکے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں وکلاء اور میڈیا کے نمائندے بھی شامل ہیں. زخمیوں کو ایف سی ہسپتال، بی ایم سی اور سی ایم ایچ منتقل کیا گیا ہے. دھماکے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. وزیراعظم نواز شریف نے دھماکے کی سخت مذمت کی ہے. بلوچستان کی صوبائی حکومت نے اس واقعے پر 3 روز جبکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے 7 روزہ سوک کا اعلان کیا ہے.
دھماکے کے بعد بی بی سی کے نامہ نگار محمد کاظم نے سول ہسپتال کے پیرامیڈک حاجی محمد اسحاق سے بات چیت کی. حاجی محمد اسحاق حملے کے عینی شاہد ہیں.
فائرنگ ہوا، دھماکہ ہوا، پھر لاش ہی لاش میں نے دیکھا، سارے لاش پڑے ہوئے. میں نے اپنے انکل سے، سب وکیل ہمارے ادھر، کچھ مریضوں کے رشتہ دار بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب. ایک عورت کو میں نے دیکھا، وہ اس کا بچہ گم گیا تھا، وہ بچے کو ڈھونڈ رہا تھا. جو مناظر میں نے دیکھا، بیان نہیں کر سکتا.
شام کے شہر حلب پر صدر بشار الاسد کی فوجوں کی جانب سے شدید بمباری کی گئی ہے. گزشتہ دنوں حکومت مخالف باغیوں نے حلب کا محاصرہ توڑنے کا دعویٰ کیا تھا. شیراز حسن.
شامی حکومت کی جانب سے ایک ویڈیو ریلیز کی گئی ہے جس میں بظاہر شہر کے جنوب مغربی علاقوں میں فضائی بمباری کی جا رہی ہے. اس سے قبل حکومت مخالف باغیوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے حلب کا کئی ہفتوں سے قائم محاصرہ توڑ دیا ہے، تاہم شامی حکومت اس کی تردید کرتی ہے. اب بھی 2.5 لاکھ کے قریب افراد مبینہ طور پر محصور علاقوں میں موجود ہیں. فضائی بمباری میں حلب میں باغیوں کے زیر انتظام علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. حزب اختلاف کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ حلب کے علاقے راموسا میں ہونے والے فضائی حملوں میں روسی جنگی طیاروں نے بھی شرکت کی ہے.
امریکہ کی ڈیلٹا ایئر لائن نے اپنے کمپیوٹر نظام میں خلل کے باعث دنیا بھر میں اپنی فلائٹس منسوخ کر دی ہیں. اس وقت ڈیلٹا کے ہزاروں مسافر ایئرپورٹس پر پھنسے ہوئے ہیں. وہ جہاز جو خرابی سے پہلے اٹھ چکے ہیں وہ متاثر نہیں ہوں گے. ایئر لائن کے حکام کا کہنا ہے کہ کمپیوٹر نظام میں خرابی اٹلانٹا میں ان کے صدر دفتر میں بجلی کی ترسیل میں رکاوٹ کے باعث ہوئی، اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ اگر پارلیمان اور عوام سزائے موت بحال کرنے کی حمایت کرتے ہیں تو وہ اس قانون کو رائج کرنے کی منظوری دے دیں گے. صدر اردوان گزشتہ ماہ ناکام فوجی بغاوت کے خلاف استنبول میں نکالی گئی ریلی سے خطاب کر رہے تھے، جس میں لاکھوں افراد شریک ہوئے. 15 جولائی کی ناکام فوجی بغاوت کے بعد اب تک ترکی میں 270 افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے. جاپان کے بادشاہ اکی ہیٹو نے تخت چھوڑنے کا عندیہ دیا ہے. عوام سے اپنے خطاب میں اکی ہیٹو کا کہنا تھا کہ ان کی عمر اور گرتی ہوئی صحت ان کے لیے بحیثیت بادشاہ اپنا کردار نبھانے میں مشکلات پیدا کر رہی ہے. نازیہ گلزار.
82 سالہ بادشاہ اکی ہیٹو کا یہ بیان ٹی وی پر ان کے خطاب میں سامنے آیا ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں دوسری بار ہی عوام سے خطاب کیا ہے. اگرچہ اکی ہیٹو نے پہلے سے ریکارڈ شدہ 10 منٹ کے بیان میں دستبردار ہونے کے الفاظ استعمال نہیں کیے، تاہم انہوں نے واضح انداز میں یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ اپنے فرائض کسی اور کے حوالے کرنے کے خواہش مند ہیں. اکی ہیٹو نے کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ریاست کے بادشاہ کے طور پر فرائض بغیر کسی تعطل کے جاری رہیں.
میکسیکو کے مشرقی علاقوں میں سمندری طوفان کے بعد سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 38 ہو گئی ہے. عبید ملک.
سمندری طوفان ایرل نے سب سے زیادہ ریاست پوئبلا کو متاثر کیا، جہاں حکام کے مطابق 28 ہلاکتیں ہوئی ہیں جبکہ مزید 10 افراد ویرا کروز ریاست میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اس سے قبل 6 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی تھی۔ ساحل سے ٹکرانے کے بعد طوفان کی شدت میں کمی آئی، تاہم اس نے میکسیکو میں اپنے تباہی کے اثرات چھوڑے ہیں۔ علاقے میں تیز بارشیں جاری ہیں جس کے باعث حکام نے دارالحکومت میکسیکو سٹی سے ملانے والی مرکزی شاہراہ کے کچھ حصے کو بند کر دیا ہے۔
شمالی کوریا میں غذا کی قیمتوں کے حوالے سے کیے گئے ایک سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہاں عالمی تجارتی پابندیوں کا زیادہ سخت اثر نہیں ہوا۔ یہ سروے چاول، مکئی اور پٹرول کی دستیابی اور قیمتوں کے تعین کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ابھی خبروں میں سنا کہ کوئٹہ میں دھماکے اور ٹارگٹ کلنگ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 70 ہو گئی ہے، جبکہ 100 سے زیادہ افراد زخمی بتائے جاتے ہیں۔ یہی خبر آج سیربین کا بڑا اور اہم موضوع ہے۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں بڑی تعداد وکلا کی ہے جو سول اسپتال کوئٹہ میں بم دھماکے میں ہلاک اور زخمی ہوئے۔ یہ وکلا بلوچستان بار ایسوسی ایشن کے صدر بلال انور قاسی کی آج صبح ٹارگٹ کلنگ میں ہلاکت کی خبر سن کر اسپتال میں جمع ہوئے تھے۔ ادھر فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کوئٹہ میں دھماکے کے بعد شدت پسندوں کے خلاف ملک بھر میں تلاش اور گرفتاری کے لیے کومبنگ آپریشن شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ کوئٹہ شہر کے منوجان روڈ کے علاقے میں پیش آیا۔ صدر پولیس اسٹیشن کے اہلکار نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے منوجان روڈ پر بلوچستان بار ایسوسیشن کے صدر بلال انور قاسی ایڈوکیٹ کو سوت نشانہ بنایا جب وہ عدالت کی طرف جا رہے تھے۔ اس واقعے میں وہ ہلاک ہو گئے۔ ان کی ہلاکت کی خبر سن کر وکلا کی ایک بڑی تعداد سول اسپتال پہنچ گئی۔ وکلا کی موجودگی کے دوران سول اسپتال کے شعبہ ایمرجنسی کے ساتھ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ سول اسپتال کے ایک ملازم آجی ساگ دھماکے کے وقت اسپتال میں موجود تھا۔ اس دھماکے اور اس کے بعد کے مناظر کے بارے میں ان کا کہنا ہے۔
دھماکہ ہوا، پھر لاش ہی لاش میں نے دیکھا، سارے لاش پڑے ہوئے۔
اس دھماکے سے سول اسپتال کا شعبہ ایمرجنسی بری طرح سے متاثر ہوا، جس کے باعث زخمیوں کی ایک بڑی تعداد کو سی ایم ایچ اور دیگر اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ ٹارگٹ کلنگ کے واقعہ کے بعد میڈیا کے نمائندوں کی ایک بڑی تعداد بھی سول اسپتال میں موجود تھی۔ دنیا ٹی وی سے تعلق رکھنے والے کیمرامین وحید کا اس حوالے سے کہنا تھا۔
بارے میں جیسے ہم لوگ جب باہر آئے، جیسے دیکھا ہر طرف لاشیں لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ تقریباً 100 میں 90% سارے جو ہے نا لوگ صرف لاشیں ہی پڑی ہوئی، زندہ کوئی لگ ہی نہیں رہتا کہ کوئی بندہ زندہ ہوگا۔ 2-3 ہی بندے مجھے زندہ دیکھے کہ جو زندہ ہوتے اور جو کچھ مطلب وہ چانس لے رہے تھے۔
سول اسپتال کوئٹہ میں میڈیا کے نمائندوں کو محکمہ صحت کے ڈپٹی سیکرٹری رعوب بلوچ نے بتایا کہ دھماکے میں کم از کم 70 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کی ایک بڑی تعداد کی حالت تشویشناک ہے، جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں ایک بڑی تعداد وکلا کی ہے۔ بلوچستان بار ایسوسیشن کے عہدیدار عطا اللہ لانگو نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں وکلا کی تعداد 50 سے زائد ہے۔ بلوچستان کی تاریخ میں وکلا پر یہ سب سے بڑا حملہ ہے۔ وکیل رہنما شامت جتو ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ وکلا کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ہلاک ہونے والوں میں سینئر وکلا بھی شامل ہیں۔ ان میں بلوچستان بار ایسوسیشن کے سابق صدر باز محمد کاکڑ، داؤد قاسی ایڈوکیٹ اور لا کالج کوئٹہ کے سابق پرنسپل عدنان قاسی کے علاوہ عوامی نیشن پارٹی کے صوبائی صدر اصغر اچکزئی کے بھائی اسکر اچکزئی بھی شامل ہیں۔ اس واقعہ کے بعد وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بھی کوئٹہ پہنچ گئے۔ ان سے قبل پاکستان فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی کوئٹہ پہنچے تھے۔ جنرل راحیل شریف نے کوئٹہ میں اعلیٰ استعی اجلاس کی صدارت کے علاوہ سول اسپتال اور سی ایم ایچ کا دورہ کیا۔ فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے آئی ایس پی آر کے مطابق فوج کے سربراہ نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں شکست کے بعد دہشت گردوں نے بلوچستان کا رخ کیا ہے۔ انہوں نے اس واقعہ کو پاک چین اقتصادی راداری کے خلاف ایک سازش قرار دیا۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے پیچھے ایک منظم منصوبہ بندی کار فرماتی.
دیکھیے یہ دہشت گردی کا واقعہ پلانڈ واقعہ تھا. پہلے بلال صاحب کو جو ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے ان کو شہید کیا گیا, اور پھر جب موب اکٹھا ہوا سول ہاسپٹل میں تو پھر اس کو ٹارگیٹ کیا گیا. اور
اس واقعے کے بارے میں تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے. تام باز سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ اس دھماکے کے پیچھے مذہبی شدت پسندی کی کارروائی میں ملوث عناصر ہو سکتے ہیں. اس دھماکے میں دو کیمرامین بھی ہلاک ہو گئے جبکہ ایک صحافی زخمی ہوا. ہلاک ہونے والے کیمرامینوں کا تعلق ڈان اور آج ٹی وی سے تھا. بلوچستان بالخصوص کوئٹہ شہر میں رواں سال کے دوران یہ تیسرا بڑا دھماکہ ہے. اس سے قبل عالمو چوک اور ضلع کچہری کے سامنے ہونے والے دو بڑے دھماکوں میں 15 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے, جبکہ رواں سال کوئٹہ شہر میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں پولیس اور ایف سی کے 40 سے زائد اہلکار ہلاک ہوئے. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
کوئٹہ میں گزشتہ 11 برس سے بار اور بینچ حملہ آوروں کے نشانے پر ہیں, اور پرتشدد واقعات میں 3 جج اور 41 سے زیادہ وکلا ہلاک ہو چکے ہیں. شہر پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھرپور نگاہیں اور انتظامی گرفت روز بروز مضبوط ہونے کے باوجود دھماکوں اور ٹارگیٹ کلنگ کا سلسلہ رک نہیں پایا ہے. ریا سہیل کی رپورٹ.
فروری 2007 میں کوئٹہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں خودکش حملہ کیا گیا, جس کے نتیجے میں کمرہ عدالت میں موجود سینئر سول جج عبد الوحید دورانی اور 6 وکیلوں سمیت 11 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے تھے. 7 جولائی 2008 کو کوئٹہ جان موہن روڈ پر نامعلوم حملہ آوروں نے وکیل غلام مصطفیٰ قریشی کو فائرنگ کر کر ہلاک کر دیا. ان کا تعلق اہل تشریف فرقے سے تھا. 6 ستمبر 2010 کو کوئٹہ کے وکیل زمان مری کی گولیوں سے چھلنی لاش مستونگ سے ملی تھی. انہیں کوئٹہ سے اغوا کیا گیا تھا. اسی طرح کوئٹہ سے ہی لاپتہ وکیل علی شہد کرد کی تشدد شدہ لاش 24 ستمبر 2010 کو خوددار سے ملی تھی. 30 اگست 2012 کو کوئٹہ میں واقع منیر روڈ پر سیشن جج ذوالفقار نقوی کو ان کے گارڈ اور ڈرائیور سمیت نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کر ہلاک کر دیا تھا. 4 اپریل 2013 کو سابق ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان صلاح الدین مینگل کو سریاب روڈ سے اغوا کیا گیا, اور تقریباً 1 ماہ بعد ان کی بازیابی عمل میں آئی تھی. ان کی رہائی کے لیے تاوان طلب کیا گیا تھا. تقریباً 2 سال کے وقفے کے بعد 20 جون 2014 کو کوئٹہ کے جناح ٹاؤن میں فائرنگ کے ایک واقعے میں انوائرمنٹل ٹریبیونل کے جج سخی سلطان ہلاک ہو گئے. 11 نومبر 2014 کو انزداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نذیر لانگو ایک حملے میں محفوظ رہے. اس بم حملے میں 1 شخص ہلاک اور 20 افراد زخمی ہو گئے تھے. 8 جون 2016 کو اسپین روڈ پر بلوچستان لا کالج کے پرنسپل بیرسٹر امان اللہ اچکزئی کو حملہ آوروں نے فائرنگ کر کر ہلاک کر دیا. اسی طرح 3 اگست کو ایڈوکیٹ جہان زیب الوی کو فیصل ٹاؤن میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا. آج صبح بلوچستان بار کے سابق صدر بلال انور قاسی منو روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ میں ہلاک ہوئے, جن کی لاش جب سول اسپتال پہنچائی گئی تو خودکش حملہ کیا گیا. سپریم کورٹ بار کے سابق صدر علی احمد کرد سے جب بی بی سی نے رابطہ کیا تو وہ اسپتال میں موجود تھے.
اگر خدشات تھے سب کچھ تھے, آج تو پریکٹیکل ہو گیا, حملہ ہو گیا. سب سارے میرے دوست چلے گئے, سارے جونیئر چلے گئے, بہت بڑی اکثریت وکیلوں کی ختم ہو گئی.
کوئٹہ میں ججز اور وکلاء پر حملوں اور ہلاکتوں پر انسانی حقوق کمیشن بھی اپنے خدشات کا اظہار اور سیکیورٹی فراہم کرنے کی سفارشات پیش کر چکا ہے. کمیشن کے صوبائی صدر طاہر خان کے مطابق وکلاء نے اپنے خدشات کا اظہار کچھ یوں کیا تھا.
وکلاء کے خدشات یہی تھے کہ دیکھیں ان کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں, یہ اس کے مطابق انٹیلیجنس آپریشن کریں, جس کے بارے میں ان کے پاس انفارمیشن آتی ان کو پکڑ لے. اور یہ ریکویسٹ بھی ہم کرتے رہے ہیں کہ یہ آپریشن کبھی گرویز کبھی نیشنل ایکشن پلان, مگر اس کے تمام میں کامیابی کیوں حاصل نہیں ہو رہی ہمیں, یہ لوگ ابھی تک کیسے بچے ہوئے ہیں. اس کے لیے بہت سنگین اقدامات کرنے چاہیے, فورن پالیسی پہ غور کرنا چاہیے ہمیں.
کوئٹہ میں آج ہونے والے بم دھماکے میں تجزیہ نگاہ فرید قاسی کے 6 رشتے دار ہلاک ہوئے ہیں.
اسی وجہ سے وکلا یا ان کے علاوہ اس طرح کے کہیں واقعات اور حادثات ہوئے ہیں, لیکن اس دفعہ یہ واقعہ اس لیے بڑا ہے جو جسٹس کے لیے کھڑے ہوتے ہوں انہیں کے ساتھ جسٹس نہیں کیا گیا, ان کو مارا گیا. بارڈر جو ہے وہ آنا جانا بہت آسانی سے ہوتا ہے, اور پھر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ایک موومنٹ بھی چل رہی ہے, وہ بھی فیول ہے فائر میں ڈالتا ہے. اور مزید مسئلہ یہ ہے کہ سیکیورٹی سچویشن بہتر ہو رہی ہے یقیناً, لیکن انسیڈنٹ ہونا بھی تو سوالیہ نشان ہے اسٹیٹ کے لیے.
بلوچستان بار کے رہنما اسد اچکزئی کہتے ہیں کہ وکلا پر حملہ مظلوموں پر حملہ ہے.
اور وکلا چونکہ ایک سوسائٹی کا ایک بہت اہم حصہ ہے انصاف کی فراہمی میں، اس لیے یہ لوگ ڈسٹربنس اور وائلنس پھیلانے کے لیے اس طبقے کو نشانہ بنا رہے ہیں، جس میں ہمارے اسلام آباد، پنڈی اور پشاور سمیت مختلف جگہوں پہ وکلا کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ بھی ہم اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھتے ہیں، جس میں باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ہمارے وکلا کو پہلے پریزیڈنٹ بلوچستان بار ایسوسیشن انہیں نشانہ بنایا گیا، ان کے واقعے کے بعد پورے وکلا کے جمع غفیر اور جلوس کو باقاعدہ طور سے بم اور دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔
کوئٹہ میں وکلا پر خودکش حملے کے خلاف وکلا تنظیموں نے کراچی اور لاہور سمیت دیگر شہروں میں بھی احتجاج کیا، اور یہ احتجاج کل بھی جاری رہے گا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے بھی واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وفاقی اور صوبائی حکومت کو ہدایت کی ہے کہ انصاف کی فراہمی میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
ایڈوکیٹ شاہ محمد جتوئے بلوچستان بار کونسل کے عہدیدار ہیں، وہ دھماکے کے وقت اسپتال میں موجود تھے۔ انہوں نے بتایا،
جیسے ہم نکلے صوبہ افساد سے بائر روڈ پہ، جیسے ہی پہنچے اسی دوران زوردار دھماکہ ہوا، اور اس میں میرے ہاتھ پہ ایک صرف چھرہ لگا۔ بگدڑ کی حالت میں ہم بھی تھوڑا سا، جب ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا تو دیکھا کہ ہمارے درجنوں ساتھی پڑے ہوئے ہیں اور ان کی لاشیں جل رہے ہیں، اور ان کی جو ہے نا دڑ، کسی کا دڑ الگ ہے، کسی کا سر الگ تھا، اور کچھ جل رہے، اور شاید میں تھوڑا سا اس وقت جو ہے نا تھوڑا سا اوپر ایسے جگہ پہ تھا، اوپر جگہ پہ تھا، اور باقی ساتھی روڈ پہ نیچے جو ہے نا پہنچ گئے، جو روڈ کے نیچے روڈ پر تھے وہ تمام ساتھی شہید۔ ہم اس پریشانی کے عالم میں بھی ہم پریشان تھے کہ بھائی ہم نہ کوئی ایمبولنس تھا اور نہ کوئی عملہ موجود تھا کہ ہم پھر خود کوشش کیا کہیں سے جو ہے نا کوئی ویل چیئر اٹھائیں، کہیں سے کوئی اسٹریچر اٹھائیں اور ان کو جو ہے نا اسٹریچروں اور اس پہ ڈالتے ہوئے ہم نے خود یہ سب کچھ کیا۔
تو ایڈوکیٹ شاہ محمد جتوئی صاحب، آپ کے خیال میں کیوں وکیلوں کو کیوں نشانہ بنایا گیا ہے؟
دیکھیں جی، اس ملک میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک ہی کمیونٹی ہے، وہ وکلا کی کمیونٹی ہے، جو کہ منظم ہے، متحرک ہے کمیونٹی کے اتحاد کو خراب کرنے کے لیے کہ جی یہ ایک واحد کمیونٹی، ایک شاید کوئی کسی مسئلے پہ بھی کوئی اسٹینڈ لے سکتا ہے، اسٹینڈ لے رہا ہے۔ ایک بات طے ہے کہ یہ مکمل پلانڈ اور ٹارگیٹڈ تھا۔
جی، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ منصوبہ بندی کے تحت یہ کیا گیا ہے اور وکلا کے لیے یہ کیا گیا ہے، تو ایسے کون لوگ ہیں، ایسی کون سی تنظیم ہو سکتی ہے یا کون سا طبقہ ہو سکتا ہے جو وکلا کے خلاف اس طرح کا کام کرے؟
سر یہ تو مجھے نہیں معلوم، میرا خیال ہے یہ سب کچھ سرکار کو پتا ہونا چاہیے۔
کوئٹہ سے یہ تھے ایڈوکیٹ شاہ محمد جتوئی، جو کہہ رہے تھے کہ یہ تو سرکار کو پتا ہونا چاہیے۔ اور اسی تناظر میں نے بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی سے پوچھا کہ حملہ خودکش تھا یا بم نصب کر کے کیا گیا تھا۔
جی، ابھی تک کی تحقیقات کے مطابق تو یہ ایک سوسائیڈل اٹیک تھا۔
بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ اس کے پیچھے بھارتی ایجنسی کا ہاتھ ہے، تو یہ اس طرح کے کوئی شواہد ہیں یا محض یہ ایک بیان ہے؟
دیکھیے، یہ محض بیان تو بالکل نہیں ہے۔ ماضی میں آپ دیکھیں تو جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ہمیشہ سے رو فنڈڈ لشکر کا یا رو کے ہاتھ ملے ہیں اور شواہد بھی ملے ہیں، تو اس طرح کے بروٹل اٹیک کے پیچھے ماضی میں ان کا ہاتھ رہا ہے۔ اور اس میں چونکہ ابھی تحقیقات ہونی باقی ہیں، یہ حتمی بات کہنا تو قبل از وقت ہے، لیکن 99% تو یہی لگتا ہے کہ انڈین رو کا ہاتھ ہے اس میں۔
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اگر بیانات دیے جائیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ماضی میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اس میں بھارتی ایجنسی کا ہاتھ تھا، تو کیا حکومت بری ذمہ ہو جاتی ہے اپنی ذمہ داری سے کہ وہ عوام کو، وہ شہریوں کو تحفظ فراہم کرے؟
بالکل بھی نہیں، نہ ہم نے یہ کبھی کہا ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس بھی ہے اور ہم اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اپنی ایفرٹس بھی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ وار زون میں ہوتے ہیں، کانفلکٹ زون میں ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ایک دہشت گردی کی جنگ لڑی جا رہی ہے، آپ کے سامنے پیرس اٹیکس ہیں، جرمنی آپ کے سامنے ہے، بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، انڈین کی کوئی جسٹیفیکیشن تو میرے پاس نہیں ہے، بہت قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، لیکن اس دکھ کو، اس غم کو جس میں آج بلوچستان کے لوگ اور بلوچستان کی حکومت مبتلا ہے، اسی کو ہم طاقت بنائیں گے اور وی ول رسپونڈ، اور ہمارا جو رسپانس ہوگا وہ بڑا سخت ہوگا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد یہ دہشت گرد بھی قانون کے کٹہرے میں ہوں گے۔
سرفراز بگٹی صاحب، جس طرح سے یہ حملہ ہوا ہے، جس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ بڑی منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے، تو اگر اتنی منصوبہ بندی وہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس میں کچھ وقت بھی لگا ہوگا، اور اگر اتنا وقت لگا ہے تو اس میں پھر جو انٹیلیجنس ادارے ہیں یا جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی ناکامی نہیں کہیں گے آپ انہیں؟
دیکھیے، یہ ناکامی کا لفظ بہت بڑا ہے۔ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ اگر ایک گول ہو جاتا ہے تو وہ سب کو نظر آتا ہے، اور جتنے گول رک جاتے ہیں وہ کسی کو یاد نہیں رہتے ہیں۔ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے یہاں بلوچستان میں سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جو پی ایم ٹیو میئرز لے کر بچایا ہے، بلوچستان کے لوگوں کی جانیں بچائی ہیں، اور آج بھی ہمیں اپنی سیکیورٹی فورسز کی کیپیبلٹی پہ، انٹیلیجنس ایجنسیز کی کیپیبلٹی پہ پورا یقین ہے کہ وہ ان کلپرٹس تک ضرور پہنچیں گے۔
اچھا، آپ نے کہا کہ جو کلپرٹس ہیں، جو اس کے ذمہ دار ہیں، ان تک آپ پہنچیں گے، انہیں سزا دیں گے۔ یہ بتائیے کہ بلوچستان میں کتنی شدت پسند تنظیمیں یا کتنے ایسے گروہ ہیں جو فعال ہیں؟
دیکھیے، اس میں بلوچستان میں دو قسم کے شدت پسند گروپ ہیں۔ ایک تو بلوچ جو سو کالڈ بلوچی تحریک کے نام پر کی تعداد ہے، اور پھر یہاں پر یقیناً ٹی ٹی پی اور جیش الاسلام اور لشکر جھنگوی، یہ تین ہیں جو مذہب کے نام پر وائلنس کر رہے ہیں۔
تو آپ کے خیال میں وکلا کو کیوں نشانہ بنایا گیا ہے؟
دیکھیے، ابھی وکلا کو یا ہاسپٹل کو، سول سوسائٹی کو، ڈاکٹرز کو صرف اس لیے نشانہ بنایا جاتا ہے کہ سوسائٹی میں ایک پینک پھیلایا جائے اور سوسائٹی کو خوفزدہ کیا جائے۔
بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی، جن کا کہنا تھا کہ حکومت کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس حملے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ یہ سوال میں نے رکھا بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ اور بلوچ قوم پرست رہنما اختر مینگل کے سامنے۔
پہلے تو اس مرحلے میں واقعہ دردناک اور دردناک جو واقعہ ہوا ہے، جس میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور کئی لوگ جو ہے زخمی ہیں بھی، جس کی مرحل میں میرے پاس وہ الفاظ نہیں جس میں ہم مذمت کر سکیں۔ ہمارے پاس اب سوائے مذمتوں کے علاوہ اور ہے ہی کہ رہ گیا بلوچستان کے لوگوں کے ہاتھوں میں، ہم خود اتنے بے بس ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کو جہاں پہ بھی آپ ڈھونڈیں کون ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک کہ آپ نے ان کے پیروں کے نشان وہ شروع سے نہ ڈھونڈیں کہ یہ لوگ پیدا کس نے کی ان کو، اور ان کی پرورش کس طرح کی گئی، اور ان کو تمام ہتھیار ان کو دیے گئے ہیں، اور آج وہ لوگ جو ہیں حد تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ نہ کہ صرف حکومت کے لیے ایک چیلنج بن گئے ہیں بلکہ یہاں کے عوام کے لیے جو ہیں ایک ناسور بن کے رہ گئے ہیں۔ اب وہ جو بھی ہیں اس میں، چاہے وہ ملٹنٹس، ان کا مذہبی اس سے تعلق ہے، تنظیموں سے تعلق ہے، یا کسی اور تنظیموں سے تعلق ہے، میرے خیال میں یہ قابل مذمت ہیں۔ لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ جی یہ آئے کہاں سے ہیں، یہ آل آف اے سڈن کہیں آسمان سے تو نہیں ٹپکے ہیں بھائی، ان کی پرورش کہاں ہوئی ہے، ان کو اس کی جو برین واش کرنے والے وہ عناصر کون ہیں، وہ قوتیں کون ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی کی جو ادارے ہیں وہ کہاں ہیں۔
وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اختر مینگل صاحب، آپ نے کہا کہ ان لوگوں کی پرورش ہوئی اور یہ اب حکومت کے لیے چیلنج بن گئے ہیں، تو آپ کا اشارہ کن لوگوں کی طرف ہے؟ بڑی گنجلک سی صورتحال ہے، اس میں قوم پرست، مسلح قوم پرست بھی ہیں، اس میں فرقہ واریت کاؤنسر بھی آ جاتا ہے، اس میں طالبان کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے، تو آپ کے خیال میں کون ہو سکتا ہے اس حملے کے پیچھے؟
ابھی تک تو کسی نے اس کی ذمہ داری تو قبول نہیں کی، لیکن طریقہ کار سے لگتا ہے ہمیں کہ یہ وہی عناصر ہیں جنہوں نے آج سے پہلے خودکش حملے کیے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ اس خطے کو دہشت گردوں کی آماجگہ بنانے والے کون ہیں۔
تو کون ہیں وہ لوگ؟
وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے افغانستان کی جنگ میں اسلام کے نام پر جو ہے آنکھیں بند کر کے اور ڈالروں کے عوض لوگوں کو یہاں پر جمع کیا، دنیا بھر کے دہشت گردوں کے اپنے ٹریننگ سینٹر یہاں پہ بنائے، اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا، اور ہر کوئی جو ہے اسلام کا نام اللہ اکبر کہہ کر آتا، آپ اس کو بھرتی کرتے رہے، بھگت رہے ہیں وہ آپ۔
اچھا، تو اب اس میں ظاہر ہے کہ بلوچستان میں شدت، یہ جو شدت پسندی ہے، اس سے ہٹ کے دوسری قسم کی شدت پسندی بھی سامنے آئی ہے، مسلح تحریکیں بھی اس میں شامل ہیں قوم پرستی کی، تو ایسے میں کیا بلوچ قوم، اور بلکہ بلوچ قوم نہیں کہنا چاہیے، بلوچستان کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی قومیت سے ان کا تعلق ہو، اور خاص طور پہ جو سیاستدان ہیں، کیا وہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے کہ وہ سب مل بیٹھ کے پہلے اس بڑے جو دشمن ہیں اس کا مقابلہ کریں؟
دیکھیں، بلوچستان کے لوگ تو اب اس چکی میں پس رہے ہیں جہاں سے ان کے اپنے ملٹنٹس بھی ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو جو سرکاری جو دہشت گردی ہے اس کا بھی وہ نشانہ بن رہے ہیں، اور یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس کا بھی نشانہ بن رہے ہیں۔ وہ تو بڑے مشکل حالت میں
بلوچستان کے لوگ اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی سہارا نہیں, نہ وہ سرکار کو اپنا مسیح سمجھتے ہیں, نہ ہی ملیٹنٹس کو اپنا سمجھتے ہیں, نہ ہی وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اس مولوی کو اپنا مسیح سمجھ سکتے ہیں اس وقت. ہاں یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہاں کے جو پولیٹیکل قیادت ہے اس کو بیٹھ کے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, لیکن اہم بات یہ ہے کہ پولیٹیکل قیادت سے طاقتور جو ہے وہ قوتیں جو اس مسئلے کو حل کرنا نہیں چاہتی.
وہ کون سی قوتیں ہیں؟
سرکاری اسٹیبلشمنٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے جو حالات بلوچستان میں, چاہے اس میں کمپریسی کی عسکریت پسند شامل ہیں یا آپ کی مذہبی عسکریت پسند شامل ہیں, ان کی تمام کی تمام ذمہ داری کسی نہ کسی طریقے سے اس اسٹیبلشمنٹ پہ ضرور عائد ہوتی ہے.
جی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بلوچستان میں امن عامہ کی خراب صورت حال ہے, جو شدت پسندی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سی پیک بھی کہیں نہ کہیں اس سے کوئی اس کا ناتا جڑتا ہے, کوئی لنک بنتا ہے؟
صرف سی پیک نہیں ہے جی, یہ مسئلہ جو بلوچستان کے ان حقوق کا ہے جس کو ہر دور حکومت نے, یا میں سمجھوں گا 1947 سے لے کے بلوچستان کے حقوق کو سلب کیا گیا ہے یا نظر انداز کیا گیا ہے, یا بلوچستان کے حقوق پر جو ہے سائل و وسائل پر جو قبضہ کیا گیا ہے, یہ ان کا ایک حصہ ہے. اور سی پیک کو جس طریقے سے وہ بنانا چاہتے ہیں, میرے خیال میں آنے والے دنوں میں مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ حالات بلوچستان کے اس سے بھی زیادہ بدتر نہ ہوں.
بلوچستان کے سابق وزیراعلی اختر مینگل, سہربین ابھی جاری ہے.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5626-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
کھیل کی خبریں سبا ناز سے.
برازیل میں جاری ریو اولمپکس مقابلوں کے تیسرے دن آج میڈل ٹیبل پر امریکہ سونے کے سب سے زیادہ تمغے جیت کر پہلے, چین دوسرے اور آسٹریلیا جو کل تک ٹاپ پر تھا اب تیسرے نمبر پر ہے. امریکی تیراک مائیکل فلپس نے 400 میٹر فری سٹائل ریلے میں گولڈ میڈل جیت کر ریو اولمپکس میں پہلا اور مجموعی طور پر 19th اولمپک گولڈ میڈل جیت لیا, اور برطانوی تیراک ایڈم پیٹی نے 100 میٹر بریسٹ اسٹروک مقابلے میں نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے. پیٹی پہلے برطانوی ہیں جنہوں نے 28 سال بعد پہلی بار تیراکی میں سونے کا تمغہ جیتا. انہوں نے 100 میٹر کا فاصلہ 57.13 سیکنڈز میں طے کیا اور دو ہی دن میں خود اپنا ہی ریکارڈ دوسرے مرتبہ توڑ دیا. انڈیا کی دیپا کرما نے ریو اولمپکس میں جمناسٹکس کے فائنل مقابلے میں جگہ بنا لی. ٹینس کی عالمی رینکنگ میں سر فہرست پلیئر نوویک جوکوویچ مردوں کے سنگلز مقابلوں کے پہلے ہی راؤنڈ میں ہار گئے. ادھر برطانیہ کے اینڈی مرے اور جیمی مرے کی جوڑی مردوں کے ڈبلز مقابلے سے باہر ہو گئی. روس نے انٹرنیشنل پیرا اولمپکس کمیٹی کی جانب سے روسی ایتھلیٹس پر ریو پیرا اولمپکس میں حصہ لینے پر پابندی کے فیصلے کی شدید مذمت کی ہے. روس کے کھیلوں کے وزیر وٹالی مٹکو کا کہنا ہے,
یہ فیصلہ میری سمجھ سے بالاتر اور روس کے لیے ناقابل قبول ہے, لہٰذا ہم نے اس کے خلاف کھیلوں کی ثالثی عدالت میں اپیل کا فیصلہ کیا ہے.
کینیا کے اسپورٹس منسٹر حسن واریو کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کی ایتھلیٹکس ٹیم کے مینیجر کی وہ ویڈیو جس میں انہیں رشوت کے عوض ڈوپنگ کے سلسلے میں منشیات کے حکام کے قبل از وقت دوروں کے بارے میں آگاہ کرتے دکھایا گیا ہے, غلط وقت پر سامنے آئی ہے اور اس سے کھیلوں کی دنیا میں ان کے ملک کی ساکھ خراب ہوگی. جنوبی افریقہ میں کرکٹ کے حکام نے 4 کھلاڑیوں پر میچ فکسنگ کے الزام میں کرکٹ کھیلنے پر پابندی عائد کر دی ہے. یہ انگلینڈ کے کپتان ایلسٹر کک ہیں, کہہ رہے ہیں ایچ ویسٹرن ٹیسٹ میں پاکستان کو شکست دینا بحیثیت کپتان ان کی حاصل کی گئی سب سے بہترین جیت ہے.
یہ تھی سبا ناز. پاکستان سائبر کرائم بل کی زد میں کون سے شہری حقوق آ سکتے ہیں؟ بھارتی اپوزیشن کی وزیر اعظم مودی کے گو رکشک والے بیان پر تنقید. پاکستان کے علاقے چترال میں سیاحت اور پیرا گلائڈنگ زوال پذیر ہے. یہ اور دوسرے موضوعات شمائلہ جعفری سے خبروں کے خلاصے کے بعد.
کوئٹہ کے سول ہسپتال پر حملے میں 70 افراد ہلاک اور 120 زخمی ہو گئے ہیں. شام کے شہر حلب میں صدر بشار الاسد کی فوجیوں کی جانب سے شدید بمباری کی گئی ہے. گزشتہ دنوں حکومت مخالف باغیوں نے حلب کا محاصرہ توڑنے کا دعویٰ کیا تھا. امریکہ کی ڈیلٹا ایئر لائن نے اپنے کمپیوٹر نظام میں خلل کے باعث دنیا بھر میں اپنی فلائٹس منسوخ کر دی ہیں. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ اگر پارلیمان اور عوام سزائے موت بحال کرنے کی حمایت کرتے ہیں تو وہ اس قانون کو رائج کرنے کی منظوری دے دیں گے. جاپان کے بادشاہ اکیہیٹو نے تخت چھوڑنے کا اندیا دیا ہے. میکسیکو کے مشرقی علاقوں میں سمندری طوفان کے بعد سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 38 ہو گئی ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہی ہیں.
شمائلہ جعفری سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیر بین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں. ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اگر پارلیمان اور عوام سزائے موت کا قانون بحال کرنے کی حمایت کریں تو وہ یہ قانون پھر سے متعارف کروا دیں گے. تفصیل کے ساتھ ہماری ساتھی نازیہ گلزار.
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے ناکام فوجی بغاوت کے خلاف گزشتہ روز استنبول میں نکالی جانے والی ریلی سے خطاب کیا جس میں حزب اختلاف کی دو جماعتوں سمیت لاکھوں افراد شریک تھے. خطاب میں صدر نے کہا کہ وہ ملک میں سزائے موت پر دوبارہ پابندی عائد نہیں کریں گے. سزائے موت کے بارے میں فیصلہ ترکی کی پارلیمنٹ کرے گی جسے وہ منظور کریں گے. صدر رجب طیب اردوان نے مغربی ممالک کی جانب سے کی جانے والی تنقید کے تناظر میں کہا
وہ کہتے ہیں کہ یورپی یونین کے رکن ممالک میں سزائے موت نہیں دی جاتی. اچھا امریکہ میں تو دی جاتی ہے, جاپان میں دی جاتی ہے, چین میں دی جاتی ہے, دنیا کے بیشتر ممالک میں سزائے موت دی جاتی ہے. انہیں تو اجازت ہے. 1984 تک ہمارے ہاں بھی تھی. خود مختاری عوام کی ملکیت ہے. اگر عوام سزائے موت کے حق میں فیصلہ کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی اس کا احترام کریں گی.
مغربی ممالک ترکی میں بغاوت کی ناکام کوشش کے بعد حکومتی کریک ڈاؤن کے طریقہ کار کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ترکی یورپی یونین میں شمولیت حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن یورپی یونین میں شامل ممالک میں سزائے موت دینے پر پابندی ہے. خطاب کے دوران صدر نے بغاوت کی سازش کا ذمہ دار امریکہ میں مقیم فتح اللہ گولین کو قرار دیا اور کہا کہ ان کی تحریک چلانے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا, جبکہ فتح اللہ گولین نے ان الزامات کی تردید کی ہے. ریلی میں شامل ایک شخص فرہاد نے بی بی سی کو بتایا کہ لوگوں کا اس طرح سے جمع ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عوام جمہوریت کے حق میں ہیں.
اس رات کے بعد سے ہم ترکی کے لوگ صدمے میں ہیں, لیکن ہمیں اپنے لوگوں اور جمہوریت پر یقین ہے اور ہم ابھی بھی جمہوریت کا دفاع کرنے کے لیے ہر روز جمع ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس رات کے واقعے کے بعد سے ترکی کے عوام پہلے سے زیادہ متحد ہو گئے ہیں.
15 جولائی کو ترکی میں ناکام فوجی بغاوت کے بعد سے اب تک 270 افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے, جبکہ کم از کم 18,000 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے اور ہزاروں سرکاری ملازمین معطل ہو چکے ہیں.
یہ تھی ہمارے ساتھی نازیہ گلزار. کراچی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ایم کیو ایم کے کارکن سید آصف علی کو سزائے موت سنائی ہے. تفصیل کے ساتھ فیاض احمد.
ایم کیو ایم کے کارکن سید آصف علی پر الزام تھا کہ انہوں نے ایم کیو ایم کے مرکز 90 پر چھاپے کے وقت فائرنگ کی تھی, جس میں ایم کیو ایم کا ہی ایک کارکن وقاص شاہ ہلاک ہو گیا تھا. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وقاص شاہ کے قتل کا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا جو آج سنایا گیا. فیصلے کے مطابق ملزم آصف شاہ پر 500,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے. پولیس کا موقف تھا کہ سید آصف علی نے رینجرز کے چھاپے کے دوران وقاص شاہ پر فائرنگ کر کے انہیں ہلاک کر دیا تھا. اس واقعے کے بعد سید آصف علی فرار ہو گئے اور رینجرز نے انہیں سانگڑ ضلع کے شہر شہداد پور سے گرفتار کیا. اس سے قبل متحدہ قومی موومنٹ نے الزام عائد کیا تھا کہ وقاص شاہ کی ہلاکت اصل میں رینجرز کی فائرنگ سے ہوئی تھی.
یہ تھے ہمارے ساتھی فیاض احمد. بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے پاکستان میں جاسوسی کے الزام میں 4 برس سے گرفتار انڈین شہری حامد نہال انصاری پر سینٹرل جیل پشاور میں قیدیوں کے مبینہ حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے. پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اور اگزئی کی رپورٹ.
سشما سوراج نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ انہیں انڈین شہری حامد نہال انصاری پر جیل کے اندر بار بار ہونے والے حملوں پر انتہائی دکھ پہنچا ہے. उनका कहना है कि हामिद अंसारी सन 2012 से पिशावर के सेंट्रल जेल में पाबंद सलासिल हैं और उन पर हमले गैर इंसानी फेल है। इतलात के मुताबिक भारतीय वजीर खारिजा ने इस्लामाबाद में तैनात भारतीय हाई कमिश्नर को हिदायत जारी की है कि वो फौरी तौर पर हामिद अंसारी तक कौंसलर की रसाई हासिल करें ताकि उनके बारे में मुकम्मल मालूमात मिल सकें। ख्याल रहे कि हामिद अंसारी के वकील काजी मोहम्मद अनवर एडवोकेट ने चंद दिन पहले पिशावर हाई कोर्ट के एक बेंच को बताया था कि उनके भारतीय मुवक्किल पर 3 मरतबा जेल के अंदर हमला किया गया है। उनके मुताबिक हामिद नहाल अंसारी गुज़िश्ता चंद माह के दौरान 3 मरतबा जख्मी हुए और उन्हें इलाज की गरज से अस्पताल भी ले जाया गया। वकील ने अदालत से ये भी कहा था कि उनके मुवक्किल को उस जगह रखा गया है जहां सजाए मौत पाने वाले कैदियों को रखा जाता है। मुलजिम की वालदा फौजे अंसारी की तरफ से अपनी बेटी की बाजियाबी के लिए पिशावर हाई कोर्ट में हबसे बिजा की दरख्वास्त भी दायर की गई थी, जिस पर चंद माह पहले वजारत दिफा की तरफ से जवाब दाखिल किया गया था। इस जवाब में कहा गया था कि मुलजिम हामिद निहाल अंसारी को पाकिस्तानी फौज ने गिरफ्तार कर रखा है और उनके खिलाफ फौजी अदालत में कार्रवाई चल रही है। बताया जाता है कि हामिद निहाल अंसारी को 4 साल पहले कुहाड़ से जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और इस साल फरवरी के महीने में पाकिस्तान की एक फौजी अदालत ने उन्हें जासूसी के इल्जाम में 3 साल कैद की सजा सुनाई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुलजिम हामिद निहाल अंसारी ने तफ्तीश के दौरान इस बात का इतराफ़ किया है कि वो गैर कानूनी तौर पर अफगानिस्तान से तुरखम के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए और उनकी आमद का मकसद जासूसी करना था, जबकि मुलजिम की वालदा फौजे अंसारी का दावा है कि उनके बेटे की चंद पाकिस्तानी शहरियों से दोस्ती थी जिन्होंने उन्हें मशवरा दिया था कि वो बगैर वीजे के अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान आ सकते हैं। उनकी वालदा का ये भी दावा है कि उनके बेटी की इंटरनेट पर एक पाकिस्तानी खातून से भी दोस्ती हो गई थी जिससे मिलने के लिए हामिद निहाल पाकिस्तान गए थे। हामिद निहाल अंसारी की उम्र 31 साल की लगभग बताई जाती है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ये अमर भी अहम है कि मुलजिम की वालदा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की इंसानी हकूक की सेल में एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें उनकी बेटी की बाजियाबी की इस्तदा की गई थी। रिफतुल्ला उर्गजई, बीबीसी पेशावर।
और अब रुख करते हैं भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर का, जहां एक माह से जारी कशीदगी के तनाजुर में रियासत की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज सूरत हाल को तश्वीशनाक करार देते हुए नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। श्रीनगर से नामनगार रियाज मसरूर।
भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एक महीने से मुसलसल कर्फ्यू और हिंद मुखालिफ मुजाहिरों के बाद मकामी वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज दिल्ली में भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की और बताया कि कश्मीर की सूरत हाल तश्वीशनाक है। उन्होंने कश्मीर में साबिक भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की तर्ज के मुज़ाकराती अमल को दोहराने का मुतालबा किया है। इससे पहले ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हुकूमत हिंद की कौमी सलामती से मुतल्लिक कैबिनेट कमेटी का इजलास तलब किया था। अपोजिशन के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली जाने पर महबूबा मुफ्ती की नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि 31 दिन बाद इन्हें अब सूरत हाल तश्वीशनाक लगती है। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और कारकुनों ने आज श्रीनगर में हलाकतों और ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया।
हमें यकीन दहानी दिलाई गई थी जब हम होम मिनिस्टर से मिले कि पैलेट गन को अभी इमीडिएटली बंद किया जाएगा, लेकिन आज के दिन तक अभी नहीं। कल ही पटना में और दूसरे जगहों पर कोई 100 के करीब जख्मी हो गए हैं। ये यहाँ के IGP ने माना 1500 लोगों का अरेस्ट किया गया।
आज भी कर्फ्यू की खिलाफवर्जी करते हुए जनूबी कस्बा बिजबिहाड़ा के बाशिंदों ने एहतजाजी जुलूस निकाला, जिसके बाद फोर्सेज की कार्रवाई में 7 अफराद जख्मी हो गए जिनमें से 2 की हालत नाजुक है। मुजाहिरीन के खिलाफ फोर्सेज की कार्रवाई में गुज़िश्ता जुमे को भी एक ही दिन में 4 अफराद हलाक और 650 जख्मी हो गए थे। 8 जुलाई को जनूबी कश्मीर में पुलिस के ऑपरेशन में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की हलाकत के बाद कश्मीर में हमगीर हिंद मुखालिफ तहरीक शुरू हो गई, जिसे दबाने की कार्रवाइयों में अब तक 60 अफराद हलाक और 3000 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। उधर शुमारी जिला कुपवाड़ा में पुलिस का कहना है कि मुसल्ला शिद्दत पसंदों के साथ एक तसादुम में एक शिद्दत पसंद और 3 BSF अहलकार मारे गए। पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता 31 दिन के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहिरों के 1500 से ज्यादा वाकयात रोनुमा हुए। मुजाहिरों को काबू करने के लिए फोर्सेज ने छरों की बंदूक या पैलेट गन का बेतहाशा इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से 400 अफराद अपाहिज या बिनाई से महरूम हो गए। श्रीनगर के महाराजा हरी सिंह अस्पताल के पैरामेडिक स्टाफ ने आज पैलेट गन के इस्तेमाल और अस्पताल के अंदर फोर्सेज की ज्यादतियों के खिलाफ अस्पताल इहाते में ही मुजाहिरा किया।
CRPF और पुलिस है, उन्होंने अटैक किया, उन्होंने ये टायर गैस शेल्स फायर किए इन द कैजुअल्टी। हम उनको अपील करते हैं, प्लीज हमको ये जॉब करने दे, हमको सर्व करने दे टू द ह्यूमैनिटी। जो हम देख रहे हैं छोटे बच्चे, उनकी आंखें चली जा रही है, काफी ज्यादा इंजर्ड है। एक वार्ड में माँ एडमिट है, दूसरी वार्ड में बच्चे एडमिट है, ہے
اس دوران حکومت نے علیحدگی پسندوں اور ان کے سینکڑوں کارکنوں کو گھروں میں نظر بند یا جیلوں میں قید کر دیا ہے. صورتحال پر قابو پانے کے لیے حکومت ہند نے مزید فورسز کو کشمیر بھیج دیا اور مقامی انتظامیہ نے رات کے دوران مظاہروں کو روکنے کے لیے شبانہ نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی ہے. واضح رہے علیحدگی پسندوں نے پہلے ہی 12 اگست تک ہڑتال کی کال دی ہے اور سیکیورٹی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ 14 اور 15 اگست کو بھارت اور پاکستان کے یوم آزادی کے دوران کرفیو کو مزید سخت کیا جائے گا کیونکہ ان مواقع پر کشمیر میں صورتحال مزید کشیدہ ہونے کا خدشہ ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان کے بعد کہ گائے کی حفاظت کے نام پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے، بھارتی حزب اختلاف نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے. اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ لوگ بی جے پی سے ہی نظریاتی تحریک حاصل کرتے ہیں اور وزیراعظم نے یہ بیان سیاسی نقصان سے بچنے کے لیے دیا ہے. دلی سے سہیل حریم کی رپورٹ.
وزیراعظم نریندر مودی کو اس الزام کا سامنا تھا کہ گائے کی حفاظت کے نام پر نام نہاد گورکشکوں کی جانب سے مسلمانوں پر حملوں کی انہوں نے مذمت نہیں کی ہے. ان حملوں میں زیادہ تر مسلمان اور دلتوں کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے. اپنی خاموشی توڑتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ یہ نام نہاد گورکشک رات میں کالے دھندے کرتے ہیں اور دن میں گورکشک کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور ریاستی حکومتوں کو ان کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے.
ایسے نقلی گورکشکوں سے ساودھان ہو جائیے. یہ جو نقلی گورکشک ہے ان کو گائے سے لینا دینا نہیں ہے، وہ سماج میں تناؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور اس لیے میں سرکاروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایسے نقلی گورکشکوں کی چھانبین کیجیے، ان پہ کٹھور کارروائی کیجیے.
وزیر اعظم نے 2 دن میں 2 مرتبہ یہ پیغام دہرایا. جواب میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بی جے پی کی گائے کی سیاست کا ہی نتیجہ ہے.
یہ تمام لوگ ہیں سماج میں دوریاں بنانے کا کام، سماج میں کیسے دشا بدل جائے، بحث اس بات کی نہ ہو کہ وکاس کہاں ہو رہا ہے، بحث دوسری بات کی ہو. تو چلو، ہم تو کہتے ہی تھے سماجوادی لوگ کہ یہ سوال نہیں اٹھانے چاہیے. چلو دیر سے آیا معاملہ، لیکن کچھ تو جلدی سمجھ میں آ گیا کہ دیش میں کتنا نقصان ہو رہا تھا. جب ان کو اپنا نقصان دکھائی دینے لگا تو سوال سامنے آ گئے.
اتر پردیش میں آئندہ چند مہینوں میں ریاستی اسمبلی کے انتخابات ہونے والے ہیں اور عام تاثر یہ ہے کہ وزیراعظم نے انتخابات کے پیش نظر ہی اپنی خاموشی توڑی ہے، کیونکہ گورکشکوں نے اپنے تازہ ترین حملوں میں دلتوں کو نشانہ بنایا تھا اور اتر پردیش کی آبادی کا تقریباً 5واں حصہ دلتوں پر محیط ہے. دلتوں کے ساتھ مار پیٹ کی ویڈیو ہر چینل پر دکھائی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے بی جے پی کو بھاری سیاسی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. شاید اسی نقصان سے بچنے کے لیے انہوں نے یہاں تک کہا کہ بھلے ہی انہیں گولی مار دی جائے لیکن دلتوں کو نشانہ نہ بنایا جائے. کانگریس کے لیڈر سلمان خورشید نے کہا کہ وفاقی حکومت اگر واقعی سنجیدہ ہے اور گورکشکوں کو قابو کرنا چاہتی ہے تو وزارت داخلہ کی جانب سے ریاستی حکومتوں کو باضابطہ ہدایت جاری کی جانی چاہیے. مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما اسد الدین اویسی نے یہ سوال اٹھایا کہ جب مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا تو وزیر اعظم کیوں خاموش تھے؟
پرائم منسٹر کو اتنی دیر کیوں لگی بولنے کے لیے؟ جھارکھنڈ میں جب 2 مسلمانوں کو مارا گیا پرائم منسٹر نے کچھ نہیں کہا. جموں میں ایک کشمیری کو جو لاری کا ڈرائیور تھا اس کو جان سے مار دیا گیا، کچھ نہیں کہا.
کئی اخبارات نے وزیر اعظم کے بیان کا استقبال کیا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اب سخت کارروائی کی جانی چاہیے. ٹائمز آف انڈیا نے ایک ادارے میں لکھا ہے کہ اچھا ہوتا کہ وزیراعظم 1 سال پہلے یہ بیان دیتے جب دلی کے قریب ایک مسلمان کو اس شبے میں قتل کر دیا گیا تھا کہ اس کے گھر میں گائے کا گوشت تھا. اگر وہ ایسا کرتے تو حزب اختلاف کے اس الزام میں وزن باقی نہ رہتا کہ وہ اقلیتوں کی پرواہ نہیں کرتے. سہیل حلیم، بی بی سی، دلی.
بھارت سے واپس پاکستان چلتے ہیں جہاں سائبر کرائم یا انٹرنیٹ پر جرائم سے متعلق قانون کا متنازع مسودہ سینٹ سے منظوری کے بعد اب قومی اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے. اس بل پر شہری حقوق کے نمائندوں کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے. میں نے اب سے کچھ دیر قبل ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی سربراہ نکہت داد سے پوچھا کہ اس بل پر انہیں کیا اعتراض ہے.
جی بالکل، ہمارے اعتراضات زیادہ تر وہی اپنی جگہ پہ موجود ہیں. کچھ جو ہے انہوں نے اس مسودے کی زبان کو چینج کیا ہے لیکن وہ اتنی تبدیلی نہیں ہے جس کو کہا جا سکے کہ ये वाकई ही एक ऐसा कानून बनने जा रहा है जिससे इंसानी हकूक जो है उनसे कोई कदगन नहीं लगेगी, तो उसमें उन्होंने कुछ चीजें नई शामिल की हैं, कुछ उन्होंने जिस तरह आप कह लें कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट डालने की कोशिश की है, जिस या एक जुडिशियल ओवरसाइट डालने की कोशिश की है,
यानी अदालत या पार्लियामेंट की निगरानी में एक काबिले अमल होगा।
हाँ जी, मतलब कुछ ऐसी चीजें जैसे आप यूँ समझ लें कि जो सर्वेलेंस है या जो जासूसी जिस तरीके से मैस सर्वेलेंस की जाती है या मैस मॉनिटरिंग की जाती है,
हुकूमत उसे निगरानी कहती है, आप उसे जासूसी कह रही हैं, ठीक है।
निगरानी जब किसी बगैर ट्रांसपेरेंसी के या किसी अकाउंटेबिलिटी के हो तो वो फिर उसको जासूसी ही बोलेंगे, और जब ये आपके बुनियादी हक जो आपकी प्रिवेसी का है जब उसको उस पर कदगन लगाए तो फिर उसको हम जासूसी ही बोलेंगे। तो उस पे उन्होंने जो है वो एक हकूमती निगरानी जो है या आप कह लें अदालती निगरानी जो है वो उसमें डाली है, लेकिन उसके बावजूद अगर हमारे जो इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं अगर वो हमारा डेटा एक साल तक अपने पास रखेंगे और उसके लिए हमें कोई तहफ़ुज़ात नहीं दिए गए इस कानून में, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे बुनियादी हकूक पे कदगन लगाने वाली बात। इसके अलावा अगर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को आप देखें कि उनको जो इख्तियारात शिक नंबर 34 में दिए गए हैं जिसमें इंटरनेट पे मौजूद जो मवाद है अगर वो गैर इस्लामी है, अगर वो गैर इखलाकी है, अगर वो रियासत के खिलाफ है, अगर वो रियासती अफवाज के खिलाफ है, और वो उसकी तशरीह करेंगे कि इस मवाद को इंटरनेट पे मौजूद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये बहुत बड़ा इख्तियार वो उनको देने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में जो साइबर कवानीन हैं वो इस तरह के नहीं हैं जहाँ पे इदारों को इतने ज्यादा जो हैं वो इख्तियारात दे दिए जाएं।
अच्छा निगहदाज, आम शहरी, मैं खास लोगों की बात नहीं कर रहा, आम शहरी की कौन सी ऐसी आजादियां, कौन से हुकूक हैं जो मुतासिर होंगे?
देखें जी, लोग खुल के बात नहीं कर पाएंगे, लोग अपने जो तनकीद का हक है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, एक बहुत ज्यादा वो जो खुद जो पाबंदी होगी इजहार राय की वो बहुत ज्यादा नाफिस करना लोग शुरू हो जाएंगे सिर्फ इस खौफ की वजह से कि अगर मैंने कुछ इस तरह का कह दिया तो कहीं मैं इस कानून की जद में ना आ जाऊं। एक चीज हम लोगों को देखनी चाहिए कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी और मोबाइल इसने लोगों को इस तरह के ये ऐसा हथियार है, ये लोगों के पास एक ऐसा टूल है जिससे वो अपने इजहार राय की आजादी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकती है, इस तरह का माहौल हमें फराहम करता है जो आम हालात में आम जिंदगी में हमें मयसर नहीं है। ये सिर्फ आम इंटरनेट यूजर की बात नहीं है, मेरे ख्याल में हमें उन लोगों को भी देखना चाहिए जो कि माइनॉरिटीज हैं, जो इस तरह की हमारी कम्युनिटीज हैं जिनको जो ऑलरेडी जो बहुत ज्यादा सप्रेस।
तो आपके एतराजात अपनी जगह बरकरार हैं, तो अब अपनी सिफारिशात को आप इसमें शामिल करवाने के लिए या इस पर असर अंदाज होने के लिए किस तरह की मुहिम चला रहे हैं, किन लोगों से रابطे कर रहे हैं?
जो रेलिवेंट बीच में लोग इसमें थे उन सब लोगों के साथ रابطे करते रहे हैं। पीपीपी ने हमें बड़े यकीन दहानी कराई थी कि ये सैनेट से निकल नहीं सकेगा और इस तरह के कानून को निकलना भी नहीं चाहिए और हम नहीं पास होने देंगे, लेकिन वहां से भी पास हो गया। इसमें कोई शक नहीं है कि ये वहां से भी पास हो जाएगा क्योंकि वहां पे हुकूमत की अक्सरियत है। जो अगला जो स्टेप है मेरे ख्याल में वो ये है कि जो ऐसी शिकें या जो इस तरह की बीच में बातें हैं जो कि आईन के मतसादिम हैं उनको कोर्ट में चैलेंज किया जाए और फिर उन शिकों को स्ट्रक डाउन कराया जाए जिस तरह बाकी मुख्तलिफ ममालिक में हुआ। तो अब जो हमारे पास एक जरिया बच गया है वो ये है कि इसको फिर जब आगे अदालतें तशरीह करेंगी इस कानून की तो या तो वो खुद फैसला करेंगी कि ये आईन के मतसादिम है या फिर हम जैसे लोग ऐसे कानून को चैलेंज करेंगी कि ये लोगों की आजादियों को जो है कदगन लगाने वाली जो शिकें हैं उनको इस कानून से खत्म किया जाए।
शहरी हकूक की तंजीम डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की सरबरा निखत दाद, जिनके तहफुजात आपने सुने, साइबर क्राइम या इंटरनेट से पर जराइम से मुतालिक कानून साजी का जो मुतनाज़ मुसव्वदा है उस पर। और अब दूसरे मौजूदात की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा का दूर उफ्तादा पहाड़ी जिला चित्राल पैराग्लाइडिंग के खेल के लिए मुल्क का सबसे मौजूं علاقہ سمجھا جاتا ہے. ماضی میں غیر ملکی سیاح اسی مقصد کے لیے یہاں بڑی تعداد میں آتے رہے ہیں. تاہم حالیہ دنوں میں ویزے کے اجرا میں سختی کی وجہ سے اب یہ کھیل زوال پذیر ہے، جس کے نتیجے میں سیاحت کا شعبہ بھی متاثر ہو رہا ہے. نامہ نگار رفت اللہ اورگزئی چند روز پہلے چترال گئے تھے اور وہاں سے یہ رپورٹ ارسال کی ہے.
پیراگلائیڈنگ غیر ملکی سیاحوں کا ہمیشہ سے ایک مقبول کھیل رہا ہے. اس کھیل میں عام طور پر پہاڑ کی چوٹی یا بلند مقام سے ایک بڑے پیراشوٹ کے ذریعے سے پرواز کیا جاتا ہے. یہ پرواز اکیلے بھی ہوتا ہے یا کسی کو ساتھ بٹھا کر، یعنی دو افراد بھی کر سکتے ہیں. بلند پہاڑی چوٹیوں پر مشتمل ضلع چترال پیراگلائیڈنگ کے لیے ملک کا ایک موزوں مقام سمجھا جاتا ہے، بلکہ غیر ملکی سیاح چترال کو پیراگلائیڈنگ کی جنت بھی کہتے رہے ہیں. چترال میں پیراگلائیڈنگ کی کھیل کے فروغ کے لیے مقامی طور پر ایک کلب بھی قائم کیا گیا ہے، جو ہندو کش ایسوسیشن فار پیراگلائیڈنگ کے نام سے مشہور ہے. یہ کلب چترال سے تعلق رکھنے والے پاک فضائیہ کے ایک سابقہ پائلٹ میجر ریٹائرڈ شہزادہ سراج الملک نے قائم کیا ہے. اس کلب کے صدر شہزادہ فرحاد عزیز کا کہنا ہے کہ پہلے چترال میں غیر ملکی پائلٹ پہاڑ کی چوٹیوں سے پرواز کرنے کے لیے بڑی تعداد میں آیا کرتے تھے، اور اس طرح کچھ مقامی لوگوں کو بھی اس کھیل کا شوق ہوا اور یہاں باقاعدہ طور پر پیراگلائیڈنگ کی ایک کلب کی بنیاد رکھی گئی.
جب ہم نے یہ اسٹیشن بنائی اس کے بعد یہ فائدہ ہوا کہ چترال میں فارنرز آنا شروع ہو گئے، فارن پائلٹس آنا شروع ہو گئے، اور یہاں پہ اس کو اتنی امپورٹنس دی کہ انہوں نے کہا کہ چترال جو ہے وہ پیراگلائیڈنگ کا پیراڈائز ہے دنیا میں. تو انہوں نے یہاں پہ آ کے ورلڈ ریکارڈ، یہاں پہ انہوں نے سارے ورلڈ ریکارڈ توڑ دیے. چترال میں ہائیسٹ ورلڈ ریکارڈ انہوں نے قائم کیا، لانگیسٹ ورلڈ ریکارڈ بھی یہ چترال سے اڑ کے ہنزہ تک فلائنگ کر کے ان لوگوں نے ورلڈ ریکارڈ بنائے. بریٹ سینڈر ایک امریکن پائلٹ تھا، 2009 میں اس نے ہائیسٹ ورلڈ ریکارڈ تو لانگیسٹ ورلڈ ریکارڈ بھی اس نے بنایا تھا. اس کے بعد اس کا لانگیسٹ ورلڈ ریکارڈ دوبارہ پھر چترال میں ہی کورین پائلٹ تھا، اس کا نام مجھے پتہ نہیں، اس نے آ کے وہ لانگیسٹ ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا. ہائیسٹ ورلڈ ریکارڈ اس کا ابھی بھی ہے.
شہزادہ فرحات کے مطابق حالیہ دنوں میں حکومت کی جانب سے غیر ملکیوں کو ویزے جاری کرنے میں سختیاں کی جا رہی ہے، جس سے نہ صرف یہ کھیل ختم ہوتا جا رہا ہے بلکہ اس سے علاقے کی سیاحت بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے.
فارن پائلٹ بہت زیادہ آنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہے کہ ان کو ویزا نہیں ملتا. رشین زیادہ تر آنا چاہتے ہیں، جرمن آنا چاہتے ہیں، امریکن آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو ویزے کا پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ جو ہمارا مراکن ڈویژن ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی مسئلہ ہے طالبان وغیرہ کا، تو ان کو ویزے نہیں ملتے. حالانکہ چترال میں کوئی وہ نہیں ہے، وہ چترال تو بڑا پیسفل بڑا پرامن علاقہ ہے.
تو کیوں ویزے نہیں دیتے، وجہ کیا ہے؟
پتہ نہیں، ان کو حکومت پاکستان کی طرف سے ویزے میں مشکلات ہوتی ہیں. ادھر سے اکثر وہ ہمیں لکھتے ہیں کہ ہمیں ویزا نہیں مل رہا ہے، ہم آنا چاہتے ہیں، ویزا نہیں مل رہا ہے.
چترال میں ہر سال کئی مقامی تہواروں کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں غیر ملکی سیاح خصوصی طور پر دلچسپی ظاہر کرتے رہے ہیں. تاہم کچھ عرصہ سے ان تہواروں میں بھی غیر ملکیوں کی تعداد انتہائی کم ہو کر رہ گئی ہے. فرحاد عزیز،
جب یہ فیسٹیول ہمارے ہوتے ہیں تو فیسٹیول کے لیے شندور، خاص کر شندور اور بھرول فیسٹیول کے لیے تو بہت زیادہ فارنرز آنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے ڈیٹ فکس نہیں ہوتے ہیں. 20 دن پہلے وہ ڈیٹ فکس کر دیتے ہیں. اگر وہ 6 مہینے 1 سال پہلے اگر ان کا فیسٹیول کا ڈیٹ فکس کر دیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ 100 پائلٹس تو میں لا سکتا ہوں فارن سے ان فیسٹیولس کے لیے، اور حکومت کی طرف سے کوئی سرپرستی پیراگلائیڈنگ کو نہیں مل رہی ہے.
خیال رہے کہ حکومت نے حال ہی میں چترال سمیت مالکن ڈویژن کے تمام 7 اضلاع میں غیر ملکی سیاحوں پر پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا. تاہم اطلاعات ہیں کہ اس کے باوجود غیر ملکیوں کو ان علاقوں میں جانے میں دشواریوں کا سامنا ہے. رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی چترال.
شاپنگ مالز، ریسٹورنٹس، کلبز اور میخانوں کی حفاظت پر مامور باؤنسرز یعنی پہلوان نما باوردی مرد محافظ تو آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن بھارت میں باؤنسر کا پیشہ اب لڑکیوں میں بھی مقبول ہو رہا ہے، اور اب لیڈی باؤنسرز صرف کلبز، پبز اور ریسٹورنٹس میں ہی نہیں بلکہ اسپتالوں، شاپنگ مالز اور فلم اور موسیقی کی تقریبات میں بھی حفاظتی ذمہ داریاں نبھاتی ہوئی نظر آتی ہیں. دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی یہ رپورٹ جو صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
گن، کوئی چاقو یا کوئی ڈرگس نہ ہو، تینوں چیزیں آپ اچھے سے چیک کریں گی، اس کے بعد ہی گیسٹ کو اندر الاؤ کریں گے.
ایک سوشل کلب کے باہر سیکیورٹی کے انچارج لیڈی باؤنسرز کو تعینات کرنے سے پہلے ہدایت دے رہے تھے. لیڈی یعنی خاتون باؤنسرز بھارت میں سلامتی حفاظت کا ایک نیا پہلو ہے. ریسٹورینٹس، کلبس، اسکولز، کالجز، ہاسپٹلز، ہر جگہ لیڈی باؤنسرز حفاظت پر مامور نظر آتی ہیں. سیکیورٹی کی ماہر نمیشا رمیش کہتی ہیں،
انمیریڈ گرلز کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں بیکاز ان کے پاس ٹائم اور ان کے پاس زیادہ انرجی ہوتے ہیں ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرنے کے لیے. اسٹل وی پریفر میریڈ وومن آلسو. ان کے لیے کرائیٹیریا میں ان کو ہیلتھ ایشوز زیادہ نہیں ہونا چاہیے اینڈ بولڈ ہونا چاہیے، دکھنے میں پریزنٹیبل ہونا چاہیے اینڈ شوڈ ناٹ بی بائسڈ وتھ اینی تھنگ. ہیلدی ہونا چاہیے، لینگویج پتہ ہونا چاہیے، انلٹریٹ نہیں ہونا چاہیے. ایسے پولیٹیکل ریپرزنٹیشن یا کوئی ریلیجیس ریپرزنٹیشن یہ سب ہم نہیں دیکھتے.
لیڈی باؤنسرز کی ملازمت میں بیشتر لڑکیاں دور دراز کے روایتی گھروں سے آتی ہیں. انہیں اکثر رات میں دیر تک کام کرنا ہوتا ہے. ترنم شوکت علی ایک نو عمر تعلیم یافتہ باؤنسر ہیں.
ہماری فیملی نے آپشن اٹھایا، بھائیوں نے ہمارے آپشن اٹھایا اسٹارٹنگ میں کہ کیا ہے جاب، جاب باہر پہ نکلنا، رات میں جاب کرنی ہے، ایسے ایونٹ لینڈ میں ہمارا نام بدنام کرو گے. تو اسٹارٹنگ میں ہمارے بھائی وغیرہ بھی بہت ناراض ہوئے تھے کہ ایسے بھیجتی ہو گھر میں سے پینٹ شرٹ پہنا کے. اسٹارٹنگ میں ہم پتہ کیا کرتے تھے، ہم گھر سے تو سوٹ پہن کر جاتے تھے بٹ ڈیوٹی پہ ہم یہ یونیفارم چینج کرتے تھے. بٹ جب ہمیں اپنا کام اچھا لگا کہ اچھی ہے یہ جو کہ ہم لیڈیز کی سیکیورٹی کے لیے ہمیں ڈیوٹی ملی ہے نا، ہم کسی کا غلط کام نہیں کر رہے ہیں. بہت زیادہ آپشن اٹھا تھا فیملی میں بٹ یہ کہ ہمیں عادت پڑ گئی اور اچھا کام لگا. آج ہم میں خود گرو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم لیڈیز باؤنسر ہیں.
لیڈی باؤنسر کی ملازمت سے لڑکیاں نہ صرف خوش ہیں بلکہ یہ ملازمت ان میں خود اعتمادی بھی پیدا کر رہی ہے. مہر النساء کو ابتدا میں اس کام میں مشکل پیش آئی تھی لیکن اب وہ بہت خوش ہیں.
گھر والے تھوڑا ڈرتے تھے سر، گھر والوں کو صرف ڈر تھا. پڑوسی نے بس صرف یہ بولا دو تین لیڈی نے کہ اتنی رات کو یہ جاتی کہاں پہ ہیں، ڈیوٹی کیسی کرتی ہیں، کون کسے مطلب. ممی پاپا بس تھوڑا ڈر جاتے تھے کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ اتنی رات کو جا رہی ہے، کوئی ماحول ایسا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا ڈے میں بھی. وہ رات رات بھر جاگتے رہتے تھے.
جوتی آہوجا کہتی ہیں کہ اس کام میں عزت تو ہے ہی، پیسے بھی لڑکوں سے زیادہ ملتے ہیں.
اس میں ہمیں سیکیورٹی بھی اچھی ملتی ہے اور لڑکوں سے زیادہ پیسے بھی ملتے ہیں اور اپنی سیکیورٹی فیل کرتے ہیں ہم ہر چیز میں، مطلب فیسلٹیز اچھی ہے.
آج دلی، ممبئی اور بڑے بڑے شہروں میں ریسٹورینٹس، کلبس، پبس، اسکولس، کالجز، سوشل ایونٹس اور مالس میں لیڈی باؤنسرز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ڈی آئی جی انٹیلیجنس سیکیورٹی کے سربراہ منوج سینی کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کی صورتحال بدلنے سے خاتون باؤنسروں کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے.
دلی جیسے شہر میں 10,000 کے لگ بھگ اس میں مہیلائیں کام کر رہی ہیں، جو باؤنسرز بھی ہیں، سیکیورٹی گارڈ بھی ہیں، جو ایک پب میں بھی ڈیوٹی کر رہی ہیں، جو ایک ہاسپٹل میں بھی ڈیوٹی کر رہی ہیں، جو ایک مال میں بھی ڈیوٹی کر رہی ہیں. ہر جگہ پر آج مہیلاؤں کی اور لیڈی باؤنسرز کی ضرورت بڑھ رہی ہے، اسی حساب سے مہیلاؤں کا اس طرف رجحان بڑھ رہا ہے، آنا بڑھ رہا ہے.
ایک سیکیورٹی کمپنی کے سربراہ شام سنگھ پال کا کہنا ہے کہ خاتون باؤنسروں کو رکھنے سے مشکل حالات سنبھالنا زیادہ آسان ہوتا ہے.
دو باتیں ہوتی کہ فیمیل کو دیکھ کے لوگ تھوڑا ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کا، تو اگر کہیں پہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو فیمیل کے ساتھ میں تھوڑا نارملی پیش آتے ہیں لوگ، تو اس میں فیمیل کا یہ فائدہ تو ہوتا ہے. اس لیے ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور لوگ بھی ڈیمانڈنگ بھی بڑھ رہی ہے. جیسے ابھی ہم نے دیکھا ہوٹل انڈسٹری میں، ایون اب اسکولس کے بھی گیٹ پہ اور کچھ ہاسپٹلس میں بھی فیمیل کی ڈپلائمنٹ شروع ہو گئی ہے.
بھارت میں لیڈی باؤنسر کا تصور ابھی نیا ہے لیکن یہ تیزی سے مقبول ہو رہا ہے. باؤنسر جیسے بنیادی طور پر مردوں کے جاب میں بڑی تعداد میں لڑکیاں آ رہی ہیں. یہ صرف ملازمت کی مجبوری نہیں، یہ معاشرے میں خواتین کے بارے میں دھیرے دھیرے بدلتی ہوئی ذہنیت کی بھی عکاس ہے. شکیل اختر، بی بی سی دلی.
اور سامعین، آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سیربین کا بڑا موضوع پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ٹارگٹ کلنگ اور دھماکہ تھا. تازہ اطلاعات کے مطابق ان واقعات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 70 ہو چکی ہے جبکہ 100 سے زیادہ افراد زخمی ہیں. ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں بڑی تعداد وکلا کی ہے جو سول اسپتال کوئٹہ میں دھماکے کا نشانہ بنے. یہ وکلا بلوچستان بار ایسوسی ایشن کے صدر بلال انور قاسی کی آج صبح ٹارگٹ کلنگ میں ہلاکت کی خبر سن کر وہاں جمع ہوئے تھے. وزیراعظم پاکستان نواز شریف نے ان حملوں کی مذمت کی ہے جبکہ فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کوئٹہ میں دھماکے کے بعد شدت پسندوں کے خلاف ملک بھر میں تلاش اور گرفتاری کے لیے کومبنگ آپریشن شروع کرنے کا حکم دیا ہے. اس خبر کی تفصیل آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر ملے گی جہاں یہ خبر تو شہ سرخی ہے ہی، جبکہ اس کے ساتھ ہی اس موضوع پر فیچر اور تجزیے بھی ہیں. مثلا ایک فیچر کا عنوان ہے سارے دوست چلے گئے اب کیا کہوں، اسی طرح جوابی کارروائی کی حکمت عملی کا نتیجہ. اس کے ساتھ ہی سیربین ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر تھیں مہاپارہ صفدر، پروڈیوسر فیاض احمد، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے رابن وارن اور اسلام آباد میں عامر صدیق۔ سیربین کی ٹیم کو اجازت، خدا حافظ۔ آخر میں شمائلہ جعفری سے خبروں کا خلاصہ۔
شمالی کوریا میں غذا کی قیمتوں کے حوالے سے کیے گئے ایک سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہاں عالمی تجارتی پابندیوں کا زیادہ اثر نہیں ہوا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ نامعلوم افراد نے دو غیر ملکی طلبہ کو اغوا کر لیا ہے۔ یوگینڈا میں اخلاقیات کے وزیر سائمن لوکوڈو کا کہنا ہے کہ ہم جنس پرستوں کی سرگرمیاں غیر قانونی ہیں اور ان کے ملک میں ہم جنس پرستی کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی۔ ترکی میں حکومت کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ کی ناکام فوجی بغاوت کے بعد 10 غیر ملکی باشندوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یمن کی دارالحکومت سنا کے قریب ایک گاؤں پر سعودی سربراہی میں لڑنے والی اتحادی فوج کے فضائی حملے میں 9 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔